فقالوا الا سمعنا قرآنا عجبا. بھائی اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے یار، کیا سمجھ کیا تو اس کے نیچے کرنٹ لگائے. کے معنی اردو میں تو ہم عجب کہتے ہیں کوئی چیز جو خلاف معمول ہو، لیکن عربی میں عجبا کہتے ہیں دل کو لبھانے والی، دل ربا، دل آویز ہے، جو پسند آئے. تو ہم نے ایک ایسا قرآن سنا جو بڑا دل کو لبھانے والا ہے، یہدی لرشد، جو رہنمائی کرتا ہے رشد اور ہدایت اور کامیابی کی طرف. فآمنا بھی، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے. ولن یشرک بربنا احدا، اور اب ہم آئندہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. میں نے اس وقت یاد کیا تھا جب سورہ احقاف ہم پڑھ رہے تھے کہ ہمیں سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے ایک مرتبہ دو مرتبہ قرآن سنا اور سیدھے راستے پر آ گئے. نہ صرف خود سیدھے راستے پر آ گئے بلکہ وہ مبلغ بن گئے، اپنی قوم میں جا کر انہوں نے تبلیغ شروع کر دی. تو ہمیں کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بھی حال اسی طرح کا ہو. وانہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے اور اس نے کسی کو نہ اپنی جوڑو بنایا نہ بیٹا بیٹی بنایا. وانہ کالا یقول سفیہنا علی اللہ شققا، اور یہ کہ ہمارا جو بے وقوف اور احمق ہے، یہ ان کا اشارہ ہے اب اس شیطان دین کی طرف، ہے تو ان میں سے اور وہ اسے اپنا گرو مانتے تھے، لیکن اب حقیقت کھل گئی کہ وہ تو گرو جو ہے ہمیں گمراہ کرتا رہا ہے. تو وہ جو سفی ہے ہمارا بے وقوف، وہ تو اللہ تعالیٰ پر جو باتیں کہتا رہا ہے وہ بہت غلط باتیں منسوب کرتا رہا ہے. تو ہمیں تو اب ہدایت ہو گئی. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے یہ گمان کیا تھا کہ شریف ہوں گے پھر یہ جنات. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ گمان کیا تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ پر سے جھوٹ نہیں بولیں گے، یعنی یہ تو شریف لوگ ہوں گے، ان کے اندر یہ سادہ لوہی تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ بازی سے بابا ہم بازی، لوگ کسی اور پر جھوٹ جڑ دے اللہ پر تو نہیں جڑیں گے. ہم نے اپنی اسی سادہ لوہی میں ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ انسانوں میں سے لوگ جنات میں سے لوگوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. یہ عرب کا رواج تھا کہ اگر وہ رات کو قافلہ کہیں گزر رہا ہے، بیابان میں ٹھہر رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر بیابان کا ایک جن ہوتا ہے جو اس کا سردار ہوتا ہے، وہاں جنات کی بستی ہوتی ہے. تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہم اس جنگل یا اس وادی کے جن کی پناہ لے آتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اگر واقعی وہاں کوئی جن ہوتا تھا تو اس کے غرور اور تکبر کو تو یہ سمجھیے کہ اس کو مسالہ اور لگ گیا. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ چونکہ یہ انسان جو ہے یہ ہم سے اشرف ہونے کے باوجود ان کے احمقوں کا یہ عالم رہا ہے کہ وہ ہماری پناہ طلب کرتے رہے ہیں. فزادوہم رہقا، تو اس سے ان کے اندر اور اضافہ ہو گیا سرکشی کا، تمرد کا. جب انہوں نے دیکھا کہ انسان تو ہمارے سامنے جھکتا ہے اور ہماری پناہ میں آتا ہے، تو ان کے اندر اور سرکشی کا رجحان پیدا ہوا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے بھی ایسا ہی گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا تھا. یہ اپنے جنوں میں بات کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں اٹھائے گا. یہ باس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، باس بادل موت، یعنی یہ کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا نہیں ہے. یہ مغالطہ تم میں بھی ہو گیا اور انسانوں میں بھی بہت سکو ہو گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے باس سے مراد نبی کا اٹھانا، ہو نبی باس حفیل لمنی جی نہ رسول امن ہو، کہ انہوں نے بھی یہی گمان کیا جو تمہارا گمان تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے نزدیک یہ دوسرا مضمون زیادہ راجے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 600 برس کا وقفہ رہا ہے، اس سے پہلے وقفہ نہیں تھا. ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی موجود، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صرف بنی اسرائیل کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، اور دوسرے علاقوں میں بھی انبیاء ہوں گے. اس لیے کہ وَإِن مِّن قَوْمٍ إِلَّا إِن مِّن قَرْيَةٍ لَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ہے ہی نہیں ایسی جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا. لیکن یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضور کے مابین یہ فترت اولیٰ کہلاتی ہے وحی کی، کہ نبوت کا سلسلہ بند رہا ہے. اب یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 6 صدیاں ہیں، 600 برس. اس لیے کہ 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے، تو پورے 600 برس چونکہ کوئی نبی کہیں نہیں رہا، تو ہمیں گمان ہوا کہ شاید سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے. وانا نمست سما، اور ہم نے چھوا آسمان کو، یعنی ہم جیسے جایا کرتے تھے سانجل لینے کے لیے، تو ہم گئے تھے، ہم نے ٹٹولا تھا آسمان کو. فوجد ناہا مولیت حرسن شدیدوں میں شوبا، تو ہم نے پایا اس کو کہ بھرا ہوا ہے وہ بڑے سخت پہرے سے اور شہاب ثاقب یعنی راکٹ لگے ہوئے ہیں، میزائل ہمارے لیے تیار ہیں، اب اگر ہم ادھر جاتے ہیں تو فوراً وہ میزائل فائر کر دیے جاتے ہیں اور بڑے شدید پہرے ہیں۔ تو اس سے بھی انہیں اندازہ ہوا کہ اس سے ہمارا جو ہے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی وحی کے نزول کا زمانہ آ گیا ہے، جو اتنی حفاظت کا اہتمام کر لیا گیا ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم ان آسمانوں میں، آسمان میں مختلف جگہوں پر گھات میں بیٹھا کرتے تھے، مقعد کہتے مورچے کو، جیسے سورہ آل عمران میں آیا تھا اِسْتُمَوِّ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی جبکہ آپ اہل ایمان کو مورچہ بند کر رہے تھے، بٹھا رہے تھے، مختلف جگہوں پر معین کر رہے تھے، تو ہم بھی بیٹھا کرتے تھے گھاٹ میں کچھ شاندول لینے کے لیے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو جو کوئی اب سننے کی کوشش کرے گا وہ پائے گا اپنے لیے ایک میزائل تیار۔ شہاب ثاقب جو ہے اس کے لیے یہ لفظ میں سمجھتا ہوں آج بہت موضوع میری زبان پر آیا ہے، آپ کی سمجھ جو ہے آپ کے فہم سے قریب تر ہو جائے گا کہ یہ ان کو دھٹکارنے کے لیے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا، جنہیں ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ اب یہ شہاب ثاقب ہمیں جو بھی نظر آ رہا ہے، آپ اندازہ کیجیے اس کی حقیقت کیا ہوگی، کتنا بڑا وہ میزائل ہوگا کہ جو ہزار ہا میل کے فاصلے سے ہمیں وہ نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ ان کو ایک چیز آ رہا ہی ہے معمولی سا، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انٹر بیلسٹک میزائل جو ہمارے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر وہ میزائل ہوں گے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ بہت یہ حکیمانہ قرآن مجید کے جو حکمت ہے بنیادی، میں خاص طور پر ان آیات کی طرف متوجہ کرتا رہا ہوں کہ یہ حکمت رسالت سے متعلق ہے، یہ آئے فلسفہ رسالت۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، انہوں نے کہا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ آیا زمین والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ان کے لیے ان کے رب نے نیکی کا اور بھلائی کا ارادہ کیا۔ اب اس کو سمجھیے کہ مطلب کیا ہے، کہ رسول کی بے شک جو ہے وہ خالی نہیں جایا کرتی، رسول جب بھی آتا ہے تو یا تو لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں گے تو وہ رحمت ہو گیا، اور اگر قبول نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ شامت آ گئی ہے اب زمین والوں کی۔ تو اب ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ تو معلوم ہو گیا کہ ایک نئی نبوت کا ظہور ہو گیا، آسمانوں کو بھی ہم نے ٹٹول لیا، وہاں پہرے بہت ہیں، خود ہم جا کر وہ قرآن سن بھی آئے اور ہم تو ایمان لے آئے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ آیا زمین والوں کی شامت آ گئی، یعنی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح والا حشر ہونا ہے ان کا، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں واقعتاً ہدایت سے نواز دے گا، جیسے کہ ہوا اللہ نے کیا کہ دین کا بول بالا ہوا اور اللہ کا دین جو ہے دنیا میں پھیلا، اس طرح کا عذاب ہلاکت بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ صرف یہ کہ قریش کے سربراہ لوگ جو تھے، بڑے بڑے چودھری دشمن جو تھے، صرف ان کو کیسے کردار تک پہنچایا گیا، تو یہ بات ان کی بڑی حکیمانہ ہے کہ اب ہمیں معلوم نہیں نتیجہ کیا نکلے گا، اس لیے کہ نبی کی بعثت جو ہے وہ بڑی فیصلہ کن ہوتی ہے، یا تو قومیں ہلاک ہوتی ہیں یا یہ کہ قوموں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں سے صالح بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں، ہم نے نیک بھی ہے، دون ذالک کہا شریر نہیں کہا، ہم نے صالح بھی ہیں اور فاسق فجار بھی ہے، یہ حکمت تبلیغ کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی تو ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے نا، اس لیے سخت لفظ نہیں کہا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اب اس کے علاوہ کا جو ہے مطلب آپ کو معین کر لوں، کنا طرائقہ کے دادا، ہم بہت مختلف اور بہت ہی پھٹے ہوئے راستوں پر تھے یا ہے، یہ کنا طرائق جو ہے یہ طریقے کی جمع ہے، اور یہ جو ایک لفظ عام طور پر بہت سے لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے اشکال کا باعث، طریقت کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ طریقت کا لفظ اس صورت میں آ رہا ہے، طریق بھی کہتے ہیں راستے کو، شارع بھی کہتے ہیں راستے کو، شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارے ہاں اصطلاح جو ہے اس کا یہ استعمال ہو گیا ہے کہ جو بھی شریعت کے احکام ہیں ان کے ظاہری پہلو کو ہم شریعت کہتے ہیں، انہی کے باطنی پہلو کو ہم طریقت کہتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جانا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری بحث کیا ہوگی؟ شریعت کی بحث۔ وضو کس چیز سے لازم ہو جائے گی، کس چیز سے ٹوٹ جائے گی، وضو کے ارکان کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور طریقت کیا ہوگی کہ نماز میں حضور ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، انابت ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو جائے، یہ طریقہ. تو طریقت شریعت دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ دونوں جڑی ہوئی ہیں. یہاں جو یہ لفظ آیا ہے وہ اس معروف معنی میں طریقت کا لفظ نہیں ہے جو ہمارے ہاں مستعمل ہے، بلکہ طریقت سے مراد یہاں شریعت ہے، راستہ ہے، دین ہے. صراط مستقیم، صراط کے معنی بھی راستہ، طریق مستقیم، طریق کے معنی بھی سیدھا راستہ. تو وہ تو اس کے اعتبار سے لفظ بالکل برائی. کنا کرائے کا تو دادا، ہم تھے بہت مختلف راہوں میں، کوئی ادھر نکل گیا تو ادھر نکل گیا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ الْمَوْجُودَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یہ بات جان لی ہے کہ ہم اللہ کو نہ تو زمین میں ہرا سکتے ہیں، مراد ہے چھپ کر، کہ کہیں زمین میں چھپ کر ہم اللہ سے بچ نہیں سکتے. وَلَنْ نُوجِدَهُ هَرَبًا، نہ ہی ہم اسے عاجز کر سکتے ہیں کہیں بھاگ کر، نہ کہیں بھاگنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ ہے اور نہ زمین میں کوئی جائے پناہ ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، اور ہم نے جب وہ ہدایت سنی، یعنی ہدایت دینے والا قرآن سنا، تو ہم ایمان لے آئے اس پر. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو شخص بھی ایمان رکھے گا اپنے رب پر تو اسے کوئی اندیشہ نہ ہوگا، نہ نقصان کا اور نہ زیادتی کا، یعنی نہ اس کے اجر میں کمی کی جائے گی نہ اس پر کوئی ناروا زیادتی ہوگی. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں وہ بھی ہے کہ جو فرما بردار ہے اللہ کے، اور وہ بھی ہے کہ جو نا انصاف ہے، عدل سے انحراف کرنے والے ہیں. قاسط کا لفظ جب آتا ہے، یہ قسط جو ہے، جب ثلاثی مجرد میں اس کا فاعل بنے گا قاسط، اس کے معنی ہوں گے قسط سے انحراف کرنے والا. اور وہ قسط آئے گا جب باب افعال سے اسم بنے گا اس کا، اسم فاعل، تو اس کے معنی ہے عدل پر قائم ہونے والا. ایک ہی لفظ کے اندر یہ ذرا ابواب کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. سمجھ اسلم فولائے کا تحرا رشدہ، تو جو اسلام لے آیا اس نے تو پھر اپنی کامیابی کی راہ تلاش کر لی، یعنی وہ تو کامیابی کے راستے پر پا گیا. وعمل قاسطون، اور جو ناانصافی اور ظلم کے راستے پر ہے، فکانو لے جہنم حطبا، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے. وہ النبش تقامو الگ طریقے راستہ نہ ہو ماں ان کا دفاع، اب یہاں سے یہ بات جو آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہاں تک تو ان کا کلام تھا جو ختم ہوا. یہاں سے جیسے کہ سورہ لقمان میں ہم نے دیکھا کہ حضرت لقمان کی نسائے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، یہاں تک تو تقریر ان کی تھی، خطبہ تھا ان مومن جلوں کا، اب یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ اللہ استقامو الگ طریقت، اب یہ طریقت کا لفظ آ گیا جو ہمارے یہاں مستعمل ہے، شریعت کے مقابلے میں طریقت. اگر یہ اس صحیح طریق پر، صحیح راستے پر گامزن رہتے، ڈٹے رہتے، تو ہم انہیں پانی پلاتے خوب بھر بھر کر. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جبکہ وہاں قحط پڑ چکا تھا، جس کا کہ ذکر بارہا آ چکا ہے کہ مکے میں بڑا شدید قحط پڑا تھا، اور وہ قحط اسی قسم کے عذابوں میں سے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر لوگوں کو جگاتا تھا تاکہ وہ خواب خرگوش سے بیدار ہو جائیں. تو اگر یہ اس طریق پر، صحیح راستے پر قائم رہتے، وہ راستہ جو ابراہیم نے ان کو دیا تھا، اس راستے پر اگر یہ مستقیم رہتے تو ہم ان کو پانی پلاتے، خوب سیراب کرتے ان کو، لنفس لہو فی، تاکہ ہم ان کو جانچے اس میں. ومن یرید عن ذکر ربہ یسلکہ عذاباً صعدا، جو بھی نعمت اللہ دیتا ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے، دیکھتے ہیں کہ نعمت دے کر صبر شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ شکر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ومن یرید عن ذکر ربہ، اور جو اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، یسلکہ عذاباً صعدا، تو وہ چلوائے گا اسے ایک ایسا عذاب جو تڑنے والا ہے. یہ آگے چل کر سورہ مدثر میں یہ مضمون اور نکھر کر آئے گا. یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ عذاب جو ہے اس کی سختی بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ چیز ہے فطرت کے اندر کہ آپ کو اگر ایک تکلیف ہے تو کچھ دیر کے بعد آپ اس تکلیف کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ جو غالب نے کہا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، رنج سے خوبر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. تو اب ظاہر بات ہے اس سے ہائر ڈگری کی تکلیف چاہیے آپ کو تکلیف کا احساس کرانے کے لیے، تو وہ اس عذاب کے اندر بھی اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یسلک ہو عذاب الصعدا، وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور یہ کہ مسجدیں تو اب یہاں جو آیا ہے انا یہاں سے پھر ان کا کلام شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ درمیان میں آئی, اب اس کے بعد پھر یہ جنات کا کلام ہے. اور اس میں یہ کہ وہ انا جیسے کہ ان کی گفتگو آ رہی تھی اسی طرح سے اب یہاں سے اس کا پھر سلسلہ جڑ گیا. اور یہ کہ سجدہ گاہیں اللہ ہی کی ہیں, پس مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو. سجدہ گاہوں کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں. ایک تو سجدہ گاہ یہ مسجد ہے جس میں ہم سجدہ کرتے ہیں, ان المساجد للہ, مسجد اللہ کے لیے ہے, خدا کے بندو یہاں اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو. ایک یہ کہ یہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں تو یہ آزاد جو ہمارے زمین پر ٹکتے ہیں یہ بھی سجدہ گاہیں ہیں ہمارے جسم کی. دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے, پیشانی, ناک اور یہ پاؤں کا پنجہ, یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے جسم کی سجدہ گاہیں ہیں. سجدے میں زمین پر یہ ٹکتی ہیں. یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ آزاد اللہ نے بنائے ہیں. لہذا تم سجدہ نہ کرو کسی اور کے سامنے, اور مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. وہی جنات یہ کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اللہ کو پکارنے کے لیے یا اللہ کی طرف پکارنے کے لیے, اگر کہ ترجمہ تو یہی اللہ کو پکارنے کے لیے, وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے, تو وہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اس پر, ایسے قریب ہوتے ہیں کہ ٹوٹ پڑیں گے اس پر. یعنی یہ کہ جیسے سورہ حج میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ کی آیات ان کو سنائی جاتی ہے تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی تکہ موتی کر دیں گے جو لوگ ان کو آیات سنا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے حرم میں کھڑے ہو کر, تو ظاہر بات ہے کہ جو پارا چڑھتا ہوگا ابو جہل کا یہ آگے چل کر آ جائے گا کل ان شاء اللہ سورہ علق میں اس کا نقشہ بھی آ جائے گا, جس طرح انہیں غصہ آتا تھا اور وہ تھٹ کے تھٹ آتے تھے کسی طریقے سے کہ حضور پر کی تکہ موتی کر دیں. کیا چیز روکتی تھی انہیں وہ سمجھ گئی. وہ وہی قبائلی نظام کہ ابو طالب جو کہ سربراہ ہے بنو ہاشم کے, اس گھرانے کے ہیڈ آف دی آف دا فیملی, وہ ان کی پشت پر ہے. لہذا یہ ہمارا جو انٹر ٹرائبل ایک جنگ کا معاملہ شروع ہو جائے, بلکہ انٹر ٹرائبل نہیں کہنا چاہیے, ٹرائب تو قریش ایک ہے, اس کے اندر جو چھوٹے گھرانے ہیں تو ہم آپس میں لڑ پڑیں گے. اور یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بہت مضر ہوگی. یہ چیز تھی جو ریسپیکٹ کیا کرتی تھی ان کو کہ حضور کے خلاف انہوں نے, بہت کم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا اقدام کیا ہو حضور کی جان کے خلاف یا جسم اثر کے خلاف. ہوا ہے بعض مواقع پر, لیکن یہ کہ وہ بہرحال ایسا نہیں جیسے کہ حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا تھا یا حضرت خباب بن الارث کے ساتھ ہو رہا تھا یا جو کچھ حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا یا جو کچھ حضرت یاسر اور عمار بن یاسر کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اس طرح کا معاملہ یہ نہیں ہو سکا. تو وہ کادو یکونون علیہ لبادا, وہ چاہتے ہیں کہ بس تکہ موتی کر دیں, ٹوٹ پڑے اس پر. قل انما ادعو ربی, اب یہاں سے یہ دوسرا رکوع شروع ہوا, یہ حضور سے اب خطاب ہے. اب تک بھی یہ تھا کہ کل سے بات شروع ہوئی تھی, اے نبی آپ بتا دیجئے, اس لیے کہ جنات کی یہ ساری باتیں حضور کو وہی سے معلوم ہوئی. یہ ثابت ہے انہ استمع اوہی الی انہ استمع جفر من الجن. اب یہاں پھر جو شروع ہوا دوسرا رکوع, قل انما ادعو ربی, کہہ دیجئے میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو, ولا اشرک بربہ احدا, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. کان کھول کر سن لو. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اور کہہ دیجئے نبی کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے بارے میں, نہ کسی ضرر کا نہ کسی بھلائی کا, مختار مطلق اللہ ہے. نفع پہنچائے گا تو وہ پہنچائے گا, تکلیف پہنچائے گا تو وہ پہنچائے گا, میرے ذمہ کیا ہے؟ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, کہہ دیجئے نبی کہ مجھے کوئی چیز, کوئی شخص بھی, کوئی ہستی بھی اللہ کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتی. ولن اجد من دونہ ملتحدا, اور اللہ کے سوا میں کسی کو بھی پناہ گاہ نہیں پا سکتا, مجھے کوئی پناہ گاہ نہیں مل سکتی. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ, سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچاتا رہوں اور اس کی رسالت کا حق ادا کرتا ہوں. میرے ذمہ یہ فرض ہے, یہ ادا کروں گا تو میں بڑی ہو جاؤں گا, اللہ کی رحمت میرے شامل حال ہوگی. لیکن اگر میں یہ کام چھوڑ بیٹھا تو پھر مجھے کون بچائے گا اللہ کی پکڑ سے؟ میری جو ذمہ داری اگر میں نے ادا نہ کی تو مجھے یقین ہے کہ پھر اللہ سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں, اور میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. میرے لیے تو واحد پناہ گاہ یہ ہے کہ جو خدمت اللہ نے میرے سپرد کی ہے, ان الذي فرض عليك القرآن، بے شک وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری عائد کر دی ہے، تو اللہ نے مجھ پر ایک ذمہ داری عائد کر دی ہے، میں تو اس کو بجا لاتا رہوں گا، اور اگر میں اس میں کمی کروں تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی پکڑ آ جائے گی اور پھر کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم، اور جو معصیت کی روش اختیار کرے گا، اللہ کے اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی کی روش، تو اس کے لیے ہے جہنم کی آگ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حتی اذا راؤ ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، فسیعلمون، تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کس کے مددگار کمزور ہے اور تعداد میں کم ہے۔ یعنی ابھی تو ہے قریش میں گھمنڈ ہے کہ میرے ساتھی کم ہے، مادودے چند ہیں، 30-40-50-60 افراد میرے ساتھ ہیں، تمہاری قوت بڑی ہے، تمہارے ہواری بہت ہیں، تمہاری بیٹھکوں میں بیٹھنے والے، تمہاری چوپالوں میں آ کر بیٹھ کر اور تمہاری حمد کرنے والے اور تمہاری خوشامد کرنے والے بہت ہیں، لیکن عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پکڑ آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا، من اضعف ناصرا واقل عددا، کون ہے جس کے مددگار کمزور تر ہے اور تعداد میں کم ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اور نبی یہ بھی فرما دیجئے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ لگا ہے یا ابھی میرا پروردگار اس میں کچھ ڈھیل دے گا، مہلت دے گا، تمہاری رسی دراز کرے گا، یعنی مجھے اس سے بھی سروکار نہیں، کیونکہ بات جو نکل کر آ رہی ہے بار بار، میرے ذمہ تبلیغ ہے، باقی کب تک وہ مہلت دیتا ہے، کب تمہاری مہلت ختم ہوتی ہے، عذاب آتا ہے، کس شکل میں آتا ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ جس طرح چاہے گا کرے گا، نہ میرے ہاتھ میں نفع ہے، نہ میرے ہاتھ میں ضرر ہے، نہ میں کسی کو ہدایت دینے پر قادر ہوں کہ میں جس کو چاہوں ہدایت آ جائے، اگر ایسا ہوتا تو میرے چچا دنیا سے نہ جاتے، کل میں شہادت زبان سے ادا کیے بغیر، مجھے اختیار نہیں ہے، میرا کام یہ ہے کہ جو شخص میرے دل میں عائد ہوا وہ میں کرتا ہوں، آیا میرے غیب، وہ ہے غیب کا جاننے والا، فلاں یوزر والا غیب ہی احدا، تو وہ نہیں بھی اپنے اس غیب پر مطلع کرتا کسی کو، الا من ارتضا بالرسول، سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اور جتنا چاہے، مراد یہ بھی ہے کوئی غیب جو ہے اللہ کا وہ تو ناممکن ہے، وہ کسی کے لیے نہیں، اور کل علم اللہ کا وہ کسی مخلوق میں سے کسی کے لیے آنا ممکن نہیں، مخلوق کا معاملہ محدودیت کا ہے، ان کا وجود محدود، ان کی صفات محدود، اللہ کی ذات یہ ہے کہ نامحدود ہے، انفائنائٹ ہے، اس کے تمام ایٹریبیوٹس اور صفات جو ہے وہ بھی انفائنائٹ ہے، لیکن یہ کہ غیب اصل میں اس کو کہنا چاہیے جو عام انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا ہے، فرشتہ عالم غیب میں ہے، لیکن حضور نے دو مرتبہ حضرت جبرائیل کو ان کی ملکی شکل میں دیکھا ہے، یہ غیب کا مشاہدہ جو کرا لیا گیا، جنت اور دوزخ ہمارے لیے غیب ہے، لیکن سب معراج میں حضور کو مشاہدہ کرایا گیا، بلکہ یہی زمین پر بھی ایک مرتبہ جب کہ آپ نماز کسوف ادا کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے آپ کو جنت اور دوزخ دونوں کا مشاہدہ کرا لیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے لیے جتنا چاہے پردہ اٹھائے اور دکھا دے، یہ اس کا اختیار ہے، اللہ من ارتضا من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، تو پھر وہ اس کے سامنے اور آگے پہرے دار بھیجتا ہے، یعنی رسولوں کو جب مشاہدہ کراتا ہے، اور پھر یہ کہ خاص طور پر جو میں نے عرض کیا کہ وہی جب نازل ہوتی ہے تو وہی بھی تو علم غیب کا ایک حصہ ہے، لانے والا بھی فرشتہ ہے جو غیب کے اس عالم سے متعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اور پیچھے پہرے بھیجتا ہے، یا نام قدب لگو رسالات ربہم، تاکہ اللہ جان لے، اللہ کو یقین یا اللہ کے علم میں آ جائے، ویسے تو یہ کہ اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ دیکھ لے، وہی پر دعا نکلنا چاہیے کہ انہوں نے پہنچا دیا اپنے رب کے پیغامات کو، حجت قائم ہو گئی، پیغام بلا کم و کاش پہنچا دیا گیا، اس میں کسی جن کی کوئی آمیزش نہیں ہوئی، اس میں سے کوئی وحی کا حصہ چوری نہیں ہوا، کوئی وحی کی جو ہے آیتیں کوئی بکری نہیں چل گئی جیسے کہ کچھ لوگوں کا احمقوں کا خیال ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات کا پورا یعنی انتظام فرما دیتا ہے کہ جو پیغام اپنے بندوں کے لیے اس نے بھیجنا چاہا تھا وہ پہنچ گیا. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, اور جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, اور اس نے ہر چیز کی گنتی کر کے رکھی ہوئی ہے, کوئی چیز اس کی انوینٹری سے باہر نہیں ہے. اس کے ہاں پورا جو ہے وہ اسٹاک رجسٹر مینٹین ہے اور ہر شے جو ہے اس میں درج ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. سورۃ المزمل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دو صورتیں وہ آ رہی ہیں, سورہ مزمل اور سورہ مدثر, جو ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے قرآن مجید میں. دونوں کا آغاز تقریباً ہم معنی الفاظ سے, اصل میں یہ لفظ متزمل اور متدثر ہے لیکن ادغام ہو جاتا ہے تے کا زا کے ساتھ اور وہاں دال کے ساتھ, تو المتزمل کے بجائے المزمل اور المتدثر کے بجائے المدثر. تو کمبل لے کر کمبل میں لپٹنا, لحاف میں لپٹنا, کپڑے میں لپٹنا, یہ کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس کیفیت میں خطاب کیا گیا. ان دونوں صورتوں اور اس سے پہلے ہم پڑھا ہے سورہ نون, اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اگرچہ یہ چیزیں قطعی اور حتمی تو نہیں ہیں. پہلی وحی تو میں نے عرض کیا تھا کہ پانچ آیات سورہ علق کی, وہ تو تقریباً اجماع ہے, تقریباً کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ایک حدیث موجود ہے جس میں سورہ مدثر کی آیات کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ شاید پہلی وحی یہ ہے, لیکن یہ کہ اجماع یہی ہے کہ وہ پہلی وحی وہی پانچ آیات. دوسری وحی کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ گمان ہے, اور مجھے چونکہ وہ بات درست معلوم ہوتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورہ نون کی سات آیات. تیسری وحی سورہ مزمل کی سات آیات. چوتھی وحی سورہ مدثر کی سات آیات. پانچویں وحی ہے سورہ فاتحہ کی سات آیات. وہ پوری کی پوری سورت ہے مکمل, جو پہلی سورت جو کامل نازل ہوئی حضور پر بیک وقت سورہ فاتحہ. اور چھٹی وحی ہے پھر سورہ لہب کی پانچ آیات. تو پانچ سات 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 اور پھر پانچ, اس میں کچھ عددی اعتبار سے بھی ایک توازن قائم ہوتا ہے. سورہ نون, سورہ مزمل, سورہ مدثر اور آگے آئے گی سورہ علق, ان تینوں ان کے بارے میں یہ جان لیجئے, چار صورتوں کے بارے میں, کہ ان میں ترتیب جو ہے ایک ہی سی ہے, کہ ہر صورت کے شروع میں خصوصی خطاب ہے حضور سے, اس کے بعد نمبر دو آخرت کا ذکر ہے کسی نہ کسی پیرائے میں, وہاں تھا وہ ایک تمثیل کے پیرائے میں. انا بناؤنا ہوں کما بناؤنا اصحاب الجنہ, آخر میں کیا فرمایا, کذلک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر, اسی طرح عذاب آتا ہے اور عذاب جو آخرت کا ہے وہ سب سے بڑا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں گے آخرت کا ذکر, سورہ مدثر میں آخرت کا ذکر, سورہ علق میں آخرت کا ذکر. پھر تیسرا مضمون ان چاروں مقامات پر جو مخالفین تھے حضور کے, معاندین, ان کا جو کریکٹر ہے ان میں سے ایک ایک کا ذکر آپ کو ملے گا. سورہ نون اور سورہ مدثر میں تو ولید بن مغیرہ ہے, اور سورہ مزمل میں جامع طور پر لیا گیا کسی ایک فرد کا نام نہیں. سورہ علق میں ابو جہل کا ذکر ہے, سورہ لہب میں ابو لہب کا ذکر ہے, وہ صرف ایک ہی حصے پر مشتمل ہے, اس میں جو بقیہ دو حصے ہیں موجود نہیں. یہ ذرا ترتیب ہے جو بھی میری سمجھ میں آئی ہے, جس پر کچھ دل مطمئن ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ویسے میں آپ سے یہ کر دوں کہ یہ بالکل حتمی اور یقینی چیزیں نہیں ہیں. حتمی اور یقینی بات یہی ہے کہ یہ ترتیب ہے قرآن کی, اور یہی مصحف ہے, اور یہی ہے لوح محفوظ میں, ام الکتاب میں, حجت یہی ہے. باقی یہ کہ کون سی صورت کس وقت نازل ہوئی, یہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو اس کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جب تک کہ کوئی حدیث سے صحیح مرفوع موجود نہ ہو ہم اسے 100% یقینی نہیں کہہ سکتے. یا ایھا المزمل, اے کمبل میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, قم اللیل الا قلیلا, کھڑے رہا کرو رات کو سوائے کچھ حصے کے, یا سوائے کسی رات کے, دونوں ترجمے کیے گئے, الا قلیلا کہ ہمیشہ مداومت کرو قیام اللیل پر, الا یہ کہ کسی رات نہ کھڑے ہو سکو, یا یہ کہ رات بھر کھڑے رہا کرو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. وہ تھوڑے سے حصے کی شرح جو ہے وہ آگے آ رہی ہے, تو کمرات کیا ہے. لیکن یہ کہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے رہا کرو رات کو مگر کسی رات, اور مجھے یہی زیادہ راجے محسوس ہوتا ہے. اگرچہ زیادہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ دوسری ہے جو میں نے عرض کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا. تو یہ مستثنا جو ہے الا قلیلا یہ راتیں ہیں یا یہ کہ رات کا حصہ ہے, یہ دو رائے ہو گئی نا. تو میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھ دی, لیکن مجھے راجے یہی معلوم ہوتا کہ اگر کسی رات کھڑے نہ ہو سکو تو کوئی بات نہیں ہے, وہ مستثنا میں آ جائے گا. لیکن کوشش یہی کرو کہ راتوں کو کھڑے رہا کرو, اور اس کی شرح ہے کتنے کھڑے رہا کرو, نصفہ آدھی رات, امین کچھ میں نہیں پلیلا, یا اس میں سے کچھ کم کر لو. کسی رات کھڑے نہ ہو سکو تو کوئی بات نہیں ہے, وہ مستثنا میں آ جائے گا. لیکن کوشش یہی کرو کہ راتوں کو کھڑے رہا کرو, اور اس کی ہم شرح ہے کتنے کھڑے رہا کرو, نصفہ آدھی رات, ابھی کچھ منہ قلیلا, یا اس میں سے کچھ کم کر لو, یعنی آدھی میں سے کچھ کم کریں گے تو انتہائی رہ جائے گا, اور اسی دانے ہے یا اس پر کچھ زیادہ کر لو, آدھے پر کچھ زیادہ کریں گے تو دو تہائی ہوگا. اس کی شرح آگے چل کر آدھی جائے گی, اس کی تعین شرح تو یہی ہوئی کہ ایک تہائی رات کم از کم, دو تہائی رات زیادہ سے زیادہ, باقی درمیان میں اوسط مس ہو گیا. تو نصف شب ہے جو راجے ہے, کبھی اس سے کچھ کم ہو جائے تو بھی کوئی مراد نہیں, کبھی کچھ زیادہ ہو جائے کوئی مراد نہیں. کرنا کیا ہے, رکھتے ہی قرآن ترتیلا, قرآن کو پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کر, رک رک کر. اب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں دو چیزیں ہوں گی, ایک تو اس پر غور و فکر تدبر, اور ایک یہ ہے کہ اس کی کیفیات قلب کے اوپر مترتب ہوگی, اس کے انوار جذب ہوں گے روح کے اندر. یہ تین چیزیں میں نے علیحدہ کر دی ہیں, ایک کا تعلق ہے تفکر سے, اس کا تعلق دماغ سے, تدبر تفکر دماغ سے, قلب پر اس کے اثرات کا مترتب ہونا, روح میں اس کے انوار کا جذب ہونا. روح خود نورانی ہے اور قرآن بھی نور ہے, یہی دو نور ملتے ہیں تو نور ایمان وجود میں آتا ہے, نور اعلی نور, یہ سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس کے نورانیت کو جذب کرنا ہے. باقی یہ کہ غور کیجئے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی, ابھی قرآن نازل ہی کتنا ہوا تھا, تو تدبر و تفکر والا پہلو اس وقت کم تھا, بلکہ زیادہ یہی تھا اس کی تکرار کے ذریعے سے, ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے. جیسے بارش جب زوردار ہوتی ہے تو پانی نکل جاتا ہے, لیکن رک رک کر بارش ہو تو پانی جذب ہوتا ہے. تو یہ رک رک کر جب آپ قرآن کو پڑھیں گے, ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے, تو یہ قرآن آپ کے وجود میں جذب ہوگا, آپ کی روح کے اندر اس کے انوار جو ہے وہ جذب ہو جائے گی. یہ ہے اصل اس کی حکمت. ورتل القرآن ترتیلا انا سلوکی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ان قریب ایک بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں, بڑے بھاری قول القا کرنے والے ہیں. اب اس کا ایک مفہوم تو یہ لیا گیا ہے, اس سے مراد قرآن ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ قرآن کا نزول جب ہوتا تھا تو حضور پر اس کا بڑا بار پڑتا تھا. یہ مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ وحی کے نزول کے وقت حضور پر کبھی اس پر کافی بار پڑتا تھا, گرانی کا احساس ہوتا تھا. اور ایک یہ ہے کہ بھاری ذمہ داری ڈالنے والے, میرے نبی کے تیسرا مفہوم زیادہ قوی ہے, اور یہ اگلی صورت میں جا کر وہ مضمون لکھر آئے گا تو اس سے مراد کیا ہے. کہ نبی آپ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری کا بوجھ آنے والا ہے, اس کے لیے تیاری درکار ہے کہ راتوں کو کھڑے رہا کرے, اور قرآن جتنا بھی آپ کے پاس ہے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اس کی تکرار کرتے رہیں, اسے اپنے اندر جذب کریں. اب اس کے لیے ایک انگریزی کا لفظ میں استعمال کیا کرتا ہوں, وہ حضور کے چھایا نے چاند تو نہیں ہے, وہ ہمارے مناسبت سے ہے, یوں سمجھ لیجیے کہ ہیمر اٹ ڈاؤن, اس قرآن کو اپنے اندر جو ہے اتارو, جیسے کہ کسی چیز کو ٹھوکا جاتا ہے اور کسی ہیمر کے ذریعے سے اس کو نیچے اتارا جاتا ہے,
اس طرح قرآن کو ہم اتاریں اپنے اندر. اور اقبال نے اس کی بہترین تعبیر کی ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یہ راہ کے شاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف. اور فارسی میں انہوں نے کہا ہے کہ کیوں بجا چرفت جا دیگر چلت. جب یہ قرآن انسان کے اندر اوپر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے. جہاں سے دیگر چھپ جہاں دیگر چمک. اور جب جان کے اندر انسان کی تبدیلی آتی ہے تو یہ اندرونی انقلاب جو ہے یہ در حقیقت ایک پائیدار عالمی انقلاب کی بنیاد بن سکتا ہے. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقم قیلا، یقیناً یہ رات کا اٹھنا بہت ہی سخت ہے رونگنے والا، نفس کو کچلنے والا. نفس کو کوئی چیز جیسے زیادہ پامال کرتی ہے تو یہ رات کا اٹھنا ہے. اور اٹھنا بھی یہ نہیں ہے کہ مسلسل جاگے آپ، بلکہ سو کر اٹھے. یہ جتنا ہم جاگ رہے ہیں یہ نفس کو اتنا نہیں کچلتا، بلکہ یہ کہ آپ سو گئے ہو پھر اٹھے. جیسا کہ تہجد کا اصل مفہوم یہ ہے، یہ ہے کہ جو زیادہ رونگتا ہے وہ اقوام و قیلا، اور بہت سیدھا ہے بات کے اعتبار سے. وہ اس معنی میں کہ ایک تو پرسکون فضا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس وقت بندے اور رب کے درمیان حجاب نہیں ہوتا اور ذہن پرسکون ہوتا ہے. ان لنک فی النہار سبحل طویلا، اے نبی دن میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، بھاگ دوڑ ہے. صبح کے معنی تیرنا، تو آپ کا اے آب و ذہاب ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اس کو دعوت اس کو تبلیغ. تو دن میں تو آپ اتنی یکسوئی کے ساتھ ہمارے حضور میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اب ظاہر بات ہے کہ رات کی طبق سے، تو دن میں تبلیغ کیجیے اور رات کو ہمارے حضور کھڑے ہو جائیے. وقت کو رسم رب کا متبت کر لے تبدیلا، اور اپنے رب کے نام کی مالا جپا کیجیے. میں نے ہندی الفاظ استعمال کیے جان بوجھ کر، اس لیے کہ یہاں صرف رب کا ذکر نہیں ہے بلکہ رسم رب دیکھا، اپنے رب کے نام کو یاد کیا. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی جو ہے اللہ کو ان کے حوالے سے پکارنا یہ افضل ترین ذکر ہوگا. اگر ہم نے صرف یہ کہ کوئی غائبانہ ذکر، اب یہ لمبی بحث ہو جائے گی، اگر ہم یہ سبحان اللہ ہی کہتے رہے یہ بھی ذکر ہے. لیکن ایک ہے کہ آپ یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا ستار ہو یا غفار ہو. اب یہ ہے در حقیقت اللہ کو پکارنا. فدعوہ بہا ولہ الاسماء الحسنی للہ الاسماء الحسنی فدعوہ بہا، تمام اسماء الحسنی اللہ کے ہیں تو انہیں پکارا کرو ان کے حوالے سے. وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہونا چاہیے. وہ تبتلی لے تبکیلا، اور اس کی طرف ہو جاؤ یکسو ہو جاؤ. تبتل کہتے ہیں ہر ایک سے منقطع ہو کر کسی کے ساتھ جڑ جانا. اب یہ انقطاع ظاہری نہیں ہے، رہو اس دنیا میں، وہ جو میں نے کیا ہے بارہا کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، رہو یہی، لیکن تمہارا قلبی تعلق اللہ کے ساتھ اسی کے ساتھ لگا ہوا. وہاں فارسی اس میں پنجابی میں کہتے بھی ہیں کہ حق کار ول دل یار ول، کام کوئی بھی کر رہا ہو انسان لیکن دل کی لو جو ہے اللہ کے ساتھ لگی رہے، یہ ہے تبتل. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو کارساز بناؤ. توکل اعتماد بھروسہ اسی پر، بس پھر اعلیٰ ما یقولون، اور صبر کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں. کوئی آپ کو مجنون کہہ رہا ہے، کسی نے کہا کہ آخر کا سایہ ہو گیا ہے، کسی نے کہا ہوگا اللہ عالم کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ زیادہ جا کر یہ غار حرا میں نہ بیٹھا کرو، کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی، یا تو کوئی آخر سمٹ گیا ان کو، یا یہ کوئی خشکی چڑھ گئی کوئی. اب یہ باتیں جو ہے کس قدر حضور کے قلب اثر پر یہ ملال کا سبب بنتی ہوگی. فرمایا سنو اور جھیلو برداشت کرو، اس میں بھی تربیت ہے. بس پھر علام یقولون واہجرہم ہجرن جمیلا، ان سے کٹ جائیے مگر خوبصورتی کے ساتھ کٹنا، لٹ مار کر نہیں کٹنا ہے. اس لیے کہ آپ کو تو انہیں کو تبلیغ کر دی، یہ تو بڑا آسان ہے لٹ مار کر علیحدہ ہو کر آپ کسی گوشے میں جا کر بیٹھ جائیں، لیکن آپ کو تو ان کو بدلنا ہے، ماحول کو بدلنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اس کے لیے انہی میں سے آپ کو اپنے دستوں بازو نکالنے ہیں، انہی میں سے اپنے اعمال و انصار بنانے ہیں. لہذا علیحدہ تو ہو جائے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، کہ قلبی تعلق آپ کسی سے نہ رکھیے، اللہ سے رکھیے. اور یہ کہ ان کے ساتھ کچھ زیادہ اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو درپے بھی نہ ہو، خوبصورتی کے ساتھ منتظر رہے کہ کب کوئی سب سننے کے لیے آمادہ اس وقت سنائے. یہ لفظ آیا تھا سب پہس سفل جمیل سورہ ہجر میں، کہ آپ ان سے ذرا دوردردانی کیجیے لیکن ذرا خوبصورت طریقے سے. بغرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو. یہ آیات بات کی، میں نے سات آیات کے بارے میں کہا، وہ جو تیسری وحی میرے نزدیک ہے وہ سات آیات. یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہے جبکہ وہ کشمکش شدید ہو گئی ہے، اور تکذیب اور جھٹلانا اور یہ اور وہ، یہ تو ہوا تین چار سال کے بعد. تو یہ آیات جو ہے یہ سب کی سب ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی. پہلی مکمل سورت جو حضور پر بیک وقت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور میں جو ترتیب آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اس کی روح سے وہ پانچویں وحی ہے حضور پر. باقی یہ کہ یہ صرف 7 آیات تک ہے میری رائے اور بہت سے حضرات کی رائے. یہ آیات نازل ہو رہی ہے جبکہ وہ کشمکش شدید ہو گئی. تو فرمایا وزرنی والمکذبین اولی النوا، آپ ہمارے حوالے کیجئے، ہم ان سے نمٹ لیں گے. یہ نعمتوں والے، چوہدری لوگ، جائیدادوں والے، دولت والے، سرمایہ دار، یہ جو آپ کے درپے ہو گئے ہیں، تو انہیں ہمارے حوالے کیجئے، ہم نمٹ لیں گے. وزرنی والمکذبین اولی النوا ومہلہم قلیلا، جلدی نہ کیجئے، ان کو مہلت دیجئے. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ہمارے پاس ان کے لیے سب کچھ موجود ہے، ان کو کیفر کردار پہنچانے کا ہر سامان ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، جہنم کی دہکی ہوئی آگ ہے، کھانا وہ ہے کہ جو گلے میں اٹکے گا، زقوم کا جو وہ صدر ہم نے پڑھا ہے، عذاب الیمہ، دردناک عذاب ہے، سب کچھ ہم نے تیار کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ ان کے معاملے کو آپ ہمارے حوالے کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے جو آپ کے ذمے لگایا گیا. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، جس دن کے زمین کانپیں گی اور پہاڑ کانپیں گے، اور جب پہاڑ ہو جائیں گے جیسے ریت کے تودے پھسلتے ہوئے. یہ تو اس وقت تو آپ کو کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چٹانیں ہیں شدید ترین سخت ترین، لیکن بھربری ریت ہو کر پھسلنے لگے گی، تبھی تو پھر یہ چٹیل میدان بنے گا. نظر قال خفتہ انا ارسلنا الیکم رسولا، اب یہاں خطاب ہے قریش سے، اے قریش ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاہدا علیکم، جو تم پر گواہ بن کر آیا ہے. یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب میں، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہی لفظ ہے شہادت علی الناس، لیکون الرسول شہیدا علیکم و تکونوا شہداء علی الناس، اور وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شہیدا. تو فرمایا ہم نے اپنا ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیج دیا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول کو، یعنی حضرت موسیٰ کو. فعصا فرعون الرسولا، تو فرعون نے نافرمانی کی تھی رسول کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑا تھا اسے بڑی وبال کی پکڑ، سخت پکڑ سے ہم نے اس کو پکڑ لیا تھا. فکیف تتقون ان کفرتم، پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے بھی کفر کیا؟ اللہ کا قانون تو بدلے گا نہیں. اگر کفر کی پاداش میں اللہ نے پکڑ لیا وبال کا پکڑنا فرعون کو، اور غرق کر دیا اسے اور اس کی قوم کو، تم کیسے بچو گے؟ تمہارے پاس کون سی ضمانت ہے؟ کون سا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پٹا لکھا ہوا ہے؟ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اس دن کی صدائی سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا، جس کی صدائی اتنی ہوگی کہ بچے جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر به، اس دن کے بوجھ سے آسمان پھٹ پڑنے کو، ثقلت فی السماوات، وہ آسمانوں کے اندر اٹھی ہوئی ہے، بھاری ہو گئی. کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. ان ہاذہ تذکرہ، جان لو یہ سب، یہ آیات مبارکہ، یہ کیا ہے؟ یہ ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ذکرہ ہے، تذکرہ ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، کہ جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راہ پکڑ لے، جو چاہے صراط مستقیم پر آئے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آئے، وعلی اللہ قصد السبیل، یہ سیدھا راستہ جو ہے اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، یہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے، یہی تمہیں اللہ تک لے جائے گی. لہذا جو چاہے اس راستے کو اختیار کر لے، ہم نے تو راستہ کھول دیا، صراط مستقیم بیان کر دیا. ان نہا بہی تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب یہ جو آیت ہے، اور یہ غالباً قرآن مجید کا واحد یہ مقام ہے کہ ایک رکوع ایک آیت پر مشتمل ہے. جیسے سورہ بقرہ میں ہم دیکھ آئے تھے کہ آیت الدین جو ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑی ہے، لیکن یہ کہ اس رکوع میں اس کے ساتھ ایک آیت اور ثابت، وہ دو آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ ایک رکوع ہے پورا، کوئی اور تو نہیں مثال قرآن مجید، یہ واحد مثال ہے، ایک رکوع ایک آیت پر مشتمل ہے. اب یہ آیت جو ہے اس میں قیام اللیل کے حکم میں تخصیص کی گئی ہے، یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا. اتنا سخت حکم کہ ایک تہائی، دو تہائی، آدھی رات کھڑے رہا کرو. اور اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ حضور سے جو بات کہی گئی وہ صرف حضور سے نہیں تھی، بلکہ آگے ثابت ہو جائے گا کہ حضور پر ایمان لانے والے بھی اس کے اوپر عمل کر رہے تھے. یہ بات انہوں نے جان لی تھی کہ جو بات حضور سے کہی جا رہی ہے وہ ہم سے کہی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر پابندی کرنا، تو ظاہر بات ہے کہ انسان کی جو قوت ہے، اس کے جو معمولات ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس میں اس کی مداومت ممکن نہیں. یہ ہم نے اللہ کے فضل سے کیا ہے، پوری رات ہم جاگ لیے، لیکن پورے سال تو یہ کام نہیں کر سکتا. مہینے بھر تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ارن لیو اگر ملتی ہے ایک مہینے کی، تو آپ طے کر لیا کریں کہ آئندہ سے ہماری ارن لیو جو ہے وہ رمضان ہی کی ہوگی، اور رمضان اسی طرح بسر کریں کہ آپ جتنا بھی وقت لگا سکے قرآن کے ساتھ، لیکن یہ 12 مہینے کا انسان نہیں ہو سکتا، تو اس لیے تخصیص تو ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے یہ کتنے عرصے کے بعد تخصیص ہوئی ہے. بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ 1 سال بعد ہو گئی، بعض حضرات کی رائے ہے کہ نہیں 10 سال بعد، بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے مدینے میں. میرے نزدیک جو معتدل درمیانی رائے ہے وہ زیادہ صحیح ہوگی، ہے تو مکی، لیکن اغلب یہ ہجرت سے قریب کے زمانے میں جا کر یعنی لگ بھگ 10 سال اس حکم پر عمل رہا ہے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی. واللہ عالم، میں نے رائے آپ کے سامنے بیان کر دی. وہ کیا آیت ہے؟ ان ربک یعلم، اے نبی آپ کے رب کو خوب معلوم ہے، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کہ آپ کھڑے رہتے ہیں رات کے 2/3 کے لگ بھگ، یا اس کا نصف یا اس کا ثلث یعنی 1/3، اور نہ صرف آپ بلکہ وطائف من الذین معک، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کی بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ یہی اسی حکم پر عمل کر رہا ہے، وہ بھی رات کو کھڑی رہتی ہے 1/3 یا 2/3 یا آدھی آدھی رات. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی نے رات اور دن کا اندازہ مقرر کیا ہے. اللہ نے رات بنائی ہے جو انسان کی توانائیوں کی ریجوینیشن جسے آپ کہتے ہیں، ریوائٹلائزیشن، کہ دن بھر میں آپ تھکے، آپ نے کام کیا، بھاگ دوڑ کی، ایگزاسٹڈ ہوئی، اس کو رات کے وقت جو ہے پھر وہ آپ کی قوتیں جو ہے سرے نو، وہ توانائی پھر آپ کے جسم میں عرض کراتی ہے. تو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، وہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے، اپنی حکمتوں کو وہ خود جانتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لم تحصوا، یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ تم لوگ اس کی پابندی نہیں کر سکتے، اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں نبھا سکتے. یہ تو شروع کے دور میں، اصل میں ظاہر بات ہے کہ ہر کام کے لیے ابتدا میں جو قوت جمع ہو جائے وہی ہے جو بعد میں چلتی ہے کام دیتی ہے. اگر ابتدا ہی میں، ہمارے یہاں کولوکیل لینگویج میں کہتے ہیں کہ چڑھتی جوانی اور ماجا ڈھیلا، اگر یہ ابتدا ہی میں انسان جو ہے وہ ڈھیلا ہو تو آگے چل کے کیا کرے گا. تو ابتدا میں ذرا اللہ تعالیٰ نے سخت مشقت جو ہے وہ کروائی اور ہمت جو ہے وہ کروائی، وہ یہ کہ علم اللہ کو سو ہو، تم یہ کام مستقل نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں. خطاب علیکم، تو اس سے تم پر نرمی کی، شفقت کی، اللہ نے تم پر عنایت کی نظر فرمائی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو پڑھا کرو جو بھی آسانی سے تمہارے لیے ممکن ہو. یوسف سے تیسرا ہے، جو آسانی سے ممکن ہو، جتنا رات کو جاگ سکو. یہ پابندی کہ کم سے کم 1/3 تک، بلکہ یہ کہ 2/3 تک، یہ اس کا اب پابندی کا معاملہ نہیں رہا. تو پڑھ لیا کرو قرآن میں سے جتنا بھی تمہارے لیے آسان ہو پڑھنا، اور یہ قرآن کا پڑھنا ظاہر بات ہے کہ مراد جو ہے وہ رات کا پڑھنا ہی. علم سیکون منکم مرضا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان قریب تم میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو علیل ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، اس وقت اس کی بدعامت نہیں ہو سکتی. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور دوسرے ہوں گے جو اللہ کے فضل کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں، معیشت کی بھاگ دوڑ میں زمین میں سفر کریں گے، آنا جانا ہوگا، تو اس سفر کی حالت میں بھی اس کی مداومت مشکل ہے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، جنگ کریں گے. ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ بھی اس حکم کو نبھانا مشکل ہو جائے گا. اب یہ 3 چیزیں اللہ نے گنوائی، اور جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہے وہ اس قتال کے لفظ پر خود دلیل لیتے ہیں کہ قتال کا لفظ جو ہے مکی قرآن میں نہیں آیا ہے، یہ سارا جو ذکر اس کا ہے یہ تو مدنی دور میں ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو جبکہ قتال کا حکم دیا جا رہا تھا. وہاں کروں یہ قاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ، تو تم کہا کرو، پڑھ لیا کرو جتنا آسانی سے تمہارے لیے ممکن ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب وہ جو کمی کی گئی ہے، اصل میں یہ سمجھ لیجیے فلسفہ ہے، یہ دین کے فلسفے کی بات ہے، کہ یہ رات کا نظام اس وقت تھا جبکہ دن کی 5 وقتہ نماز کا نظام نہیں تھا، لہذا اب اس میں جو کمی ہوئی ہے اس کی کمپنسیشن ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو. یہ 5 وقتہ نظام، نماز کا نظام جو ہے، یہ در حقیقت بہت حد تک اس کمی کی تلافی کرتا ہے. اس کی مداومت، اس کے حقوق اگر ادا کیے جا رہے ہیں، اگر اس کو شعور کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، اس کی پابندی کی جا رہی ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ اس کی جو کمی اس پہلو سے ہو رہی ہے یہ اس کی تلافی کر دے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھو، زکات ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کے راہ میں انصاف کرو. اب دیکھیے زکات جو ہے یہ بھی وہی ہے کہ زکات جو ہے وہ صدقے کے قبیل کی شے ہے، جیسے کہ حضور نے اپنے اوپر اور اپنے جو اپنی اولاد ہے اس پر زکات کو بھی حرام کیا، صدقے کو بھی حرام کیا. صدقہ اور زکات تقریباً ایک ہی ہے، اسی لیے سورہ توبہ میں ہم نے آج پڑھی تھی جس میں زکات کے مصارف کا بیان ہوا ہے، وہاں لفظ زکات نہیں ہے. ان نمک صدقات من الفقراء، یہ جو صدقات ہے تو صدقہ میں عرض کر چکا ہوں صدقہ اور زکات اس کا مطلب جو ہے مین وہ کیا ہے؟ غریبوں محتاجوں یتیموں مسکینوں بیواؤں ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے محتاج انسانوں کا حق رکھا ہے. اگرچہ زکات کے مصارف میں ایک ہے فی سبیل اللہ کی مد بھی, اس کو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسا زمانہ بھی تو آ جاتا ہے کہ سب سے بڑا یتیم جو ہے اللہ کا دین ہوتا ہے. وہ جو حضور کے ایک حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا, تو سب سے بڑا غریب وہ غریب اسلامی میں نہیں ہے مخلص و فلاح کے معنی میں بلکہ اجنبی. اسی طریقے سے سب سے بڑا یتیم اللہ کا دین ہو جاتا ہے جب اس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں, جب وہ پامال ہے, جب وہ سرنگو ہے. تو اللہ کے دین کی خدمت کو بھی زکات کے مصارف میں سے ایک مد کی حیثیت سے وہاں بیان کیا گیا, لیکن اصل زکات جو ہے وہ غربا یتامہ مساکین ان کا حق ہے. البتہ جب اللہ کہتا قرض حسنا مجھے دو, یہ ایکسکلوسو ہے دین کے لیے خرچ کرنا, میرا دین میرے چلنے کی سربلندی, میرے دین کی بالا دستی, میری تکبیر, میری بڑائی کا نظام قائم کرنا, اس کے لیے جو ہے اللہ کا کے لیے انسان جب خرچ کرتا ہے تو وہ ہے اللہ کو قرض حسنا. فرمایا وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا, نماز قائم رکھو زکات ادا کرو اللہ کو قرض حسنا دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, اور جو چیز بھی تم بھیجو گے اپنے لیے جو بھلائی جو نیکی جو خیر جو دولت جو صدقہ جو خیرات جو اپنے لیے بھیجو گے تجدوه عند اللہ, اسے تم اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. وہ ضائع ہونے والی شے نہیں ہے, وہ تو ڈپازٹ ہے, اس سے بڑا فکس ڈپازٹ اور کوئی ہے ہی نہیں. وہ تو ایسے بانڈز ہیں کہ جن کے لیے کہیں آپ کے لیے کوئی سال نہیں ہوگا, جب چاہے اس کو آپ اللہ کے یہاں جا کے بنوا لیں. بلکہ ہوا خیر انداز ماجرا, بلکہ وہ اسی حالت میں نہیں ہوگا, بہتر حالت میں ہوگا, اللہ نے اسے پالا ہوگا فرمان چڑھایا ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جو ہے وہ تعجب کریں گے کہ ہمارے اعمال ایسے تو نہیں تھے جتنا اللہ نے ہمیں اجر دیا ہے. تو ان سے کہا جائے گا اللہ نے تمہارے اعمال کو فرمان چڑھایا ہے, پالا پوسا ہے, بڑھایا ہے, تو جو وائف ہو لیکن جو آتا ہے وہ تو اللہ دگنا کرتا رہے گا. اس کے لیے کہ اغاثن کثیرہ کے الفاظ دیا ہے, وہ اللہ کے پاس موجود پاؤ گے کہ بہتر حالت میں ہوگا اور ثواب میں بہت بڑا ہوگا. وستغفر اللہ, اللہ سے استغفار کرو, معافی چاہو. ان اللہ غفور الرحیم, یقین اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم. آج اتنی مضبوط آواز کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربک فاصبر. صدق اللہ العظیم. میں کر چکا ہوں کہ سورہ مدثر کی ابتدائی سات آیات کے بارے میں روایت ہے حضرت جابر سے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی رائے یہ تھی کہ شاید یہ پہلی وحی ہے جو قرآن مجید میں سے نازل ہوئی حضور پر. روایت جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے خود بیان فرمایا کہ ایک روز میں غار حرا سے نیچے اتر رہا تھا جبل نور سے. یہ واقعہ میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں رویت جبریل کے ضمن میں, کہ حضور نے دو مرتبہ حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے ان کی اصل فرشتے والی شکل میں, انسانی صورت میں نہیں بلکہ اصل ملک کی شکل میں. ان میں سے ایک واقعہ یہ, ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا پر معراج کے دوران اور ایک مرتبہ یہ. تو آواز آئی یا محمد, میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا تو مجھے کچھ خوف لاحق ہوا. پھر میں ذرا آگے بڑھا, پھر آواز آئی, پھر میں نے دیکھا تو اور مجھ پر ذرا خوف کی کیفیت طاری ہوئی. تیسری مرتبہ جب آواز آئی تو میری نگاہ اچانک اوپر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ پورے افق کو بھرے ہوئے ہے. اس کی وہ جو ملکی شکل ہے اس میں جو دیکھا اس سے آپ پر ایک دہشت طاری ہوئی. اس وقت تو حضرت جبرائیل نے صرف یہ کہا انک رسول اللہ, یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر جب آپ اس دہشت کی کیفیت میں گھر تشریف لائے ہیں اور آپ نے کپڑا وغیرہ اوڑھ لیا اور آپ لیٹ گئے, اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئی. تو دوسرے حضرات جن کی رائے یہ ہے کہ پہلی آیات وہی ہے جو سورہ علق کی ہے, وہ اسی روایت سے دلیل دیتے ہیں کہ جب وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا وہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں تو وہ حرا والی وحی کا واقعہ اس سے پہلے پیش آ چکا تھا. لہذا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ پہلی وحی جو ہے وہی پانچ آیات ہے سورہ علق. البتہ ان آیات کے بارے میں ایک بات اور ہے وہ سمجھ لیجیے کہ سورہ علق سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا, آغاز نہیں ظہور. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, اس کے آغاز نبوت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, ظہور نبوت. جبکہ وحی کا آغاز ہوا وہ سورہ علق ہے, اور ان آیات سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا. اس لیے کہ سورہ علق کی آیات جو کہ ہم کل پڑھیں گے اس میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے، بلکہ صرف پڑھو فطرا. اب ظاہر بات ہے کہ رسالت کا جو فنکشن ہے وہ تو در حقیقت پہنچانا ہے، وہ جو ایک رسالت کا مشن ہے اس کی جو تعین ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے. سورہ نون کی آیات میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، صرف یہ کہ آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ ان لوگوں کے کہنے سے ملول نہ ہو کہ یہ جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے، معاذ اللہ وہ جباری عارضہ ہو گیا ہے، یا آسیب کا سایہ ہو گیا، اے نبی آپ اس سے ملول اور غمگین نہ ہو. پھر سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں بھی تبلیغ کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی تیاری، اپنے لیے راتوں کو کھڑے رہ کر وہ قوت جو ہے کہ معلوم ہو کہ انرجی پیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روحانی قوت جو ہے آپ کے اندر اس طرح کوٹ کوٹ کر بھری جائے کہ پھر وہ اس کام کے اندر جو ہے وہ منیب اور معاون ہو. اس کے لیے یہ ریاضت ہے جو آپ پر عائد کی گئی. اب یہ ہے اصل میں وہ آیات جن میں کہ جو مشن ہے آپ کا وہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے. اور میرے نزدیک انا سنوتی علیہ کا قول ثقیلہ جو سورہ مزمل میں آیت آئی تھی در حقیقت وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، بھاری ذمہ داری اب عائد کرنے والے ہیں. وہ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، اب کھڑے ہو جاؤ، قبر کس لو اور انذار کرو، خبردار کرو. یہ انذار جو ہے بے شمار مرتبہ یہ اب آ چکا ہے، 28.5 بارے ہم پڑھ چکے ہیں، کتنی مرتبہ یہ لفظ آیا. یہ قرآن کے ذریعے سے انذار کیجیے، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، ہم نے بھیجا ہی آپ کو اس لیے ہے، قرآن آپ کی زبان پر آسان کر دیا. انما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. تو انذار جو ہے وہ نبی کے لسن کا نقطۂ آغاز ہے، یعنی یوں کہیے کہ فرائض رسالت کا نقطۂ آغاز خبردار کرنا. خبردار کس سے کرنا؟ ایک تو آخرت، قیامت، جزا و سزا، اصل انذار تو اسی کا ہے. ایک یہ کہ اگر تم نے میری بات کو نہ مانا، یہ صرف رسول کہہ سکتا ہے، رسول کے بعد اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، یہ تو رسول کا ہے، ایکسکلوسو معاملہ ہے کہ رسول کی بات کو رد کر دینے کے معنی اللہ کا عذاب ہے، لازماً بربادی. جو قوم نوح کا حشر ہوا، اور قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا، قوم لوط کا، آل فرعون کا، یہ دوسرا انذار. تو یہ دو انذار ہے کہ جو رسول ابتدا ہی سے کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، قبر کس لو اور خبردار کرو، ربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر کرو. یہ میں نے ترجمہ کیا تکبیر کرنا، تکبیر کہنا نہیں، صرف کہنا اس میں شامل ہو گیا. جب ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہہ تو ہم نے دیا، لیکن یہ قول نہ تو عدالت میں چل رہا ہے، عدالت میں اللہ کا حکم تو سب سے اوپر نہیں ہے، شرعی عدالت میں بھی نہیں ہے. شرعی عدالت میں بھی وہ حصے علیحدہ کر لیے کہ اس میں اللہ سب کی بات ہم نہیں مانیں گے، نہ سنیں گے، نہ آپ کو اختیار ہے، نہ مالی معاملات میں آپ بول سکتے ہیں، نہ آئینی قوانین پہ آپ بول سکتے ہیں. تو اللہ بڑا کہاں رہا؟ پھر تو وہ ہستیاں بڑی ہو گئی کہ جن کے خوف سے آپ نے ان قوانین کو مستثنا کر دیا ہے اللہ کی بالا دستی سے، یقیناً وہ ہستیاں بڑی ہیں آپ کے نزدیک. تو اللہ کی بڑائی تو کبھی ہوگی کہ اس کی حاکمیت مسلم ہو، اس کا قانون نافذ ہو، زندگی کا کوئی پیشہ اس سے نکل مستثنا نہ ہو، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، ٹوٹل لائف سسٹم جو ہے، پورا نظام زندگی، وہ اللہ کے دین کے تابع آ جائے. اب یہ نوٹ کر لیجیے، یہ وہی مضمون ہے جو تین مرتبہ آ چکا ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا و دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل سے کل دین. یہی مضمون آیا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. یہ مضمون آیا الاقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. یہی مضمون آیا ہم نے رسولوں کو کس لیے بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے میزان اتاری، یہ یقین الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عظيم. اب ان تمام مقامات کو ذہن میں رکھیے، وہ در حقیقت کھڑا ہے اس کی، وربک فکبر، تو ابتدا میں حکم دے گیا، دے دیا گیا، اپنے رب کی بڑائی کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے رب کی بڑائی نافذ کرو، اپنے رب کی بڑائی منواؤ. یہ ہے گویا کہ رسول کے مشن کا جو ہدف کہنے میں چلنا کہاں سے ہے، انذار، خبردار کرو، جگاؤ، ہوش میں لاؤ. یہ سمجھے بیٹھے ہیں بس یہی زندگی ہے، پھر کوئی زندگی نہیں، انہیں جگاؤ، حقیقت جو ہے ان کے سامنے رکھو، ان کی آنکھیں کھولو، اور پھر جو جاگ جائے ان کو لے کر ایک قوت بناؤ، ایک جماعت بناؤ، ایک حزب اللہ بناؤ، ایک اللہ کی پارٹی بناؤ، اس پارٹی کے ذریعے سے پھر دین کا بول بالا کرو، توحید عملی اور توحید فی العقیدہ کو بھی میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اب یہ سارے مضامین آ گئے, باقی یہ ہے کہ فیصلہ کرنا, اقدام کرنا, آگے بڑھنا, یہ تو ہر شخص کا اپنا انڈیویجول فیصلہ ہے. کوئی زبردستی کسی کے دل میں وہ بات اتار نہیں سکتا. آج مقابل حضرات تشریف لائے میری توقع سے بڑھ کر, جنہوں نے تنظیم میں شمولیت اختیار کی, لیکن میں نے ذرا ایک دفعہ تھوڑا سا جھنجھوڑ دیا کہ بھائی سوچ لے کام یہ کرنا ہے, تو ایک دو ساتھی جو ہے وہ مطمئن ہو کر پیچھے ہٹ گئے. حالانکہ یہ بات قابل غور ہے کہ کیا اس سے پہلے بغیر سوچے آ رہے تھے؟ یہ تو در حقیقت انسان کو صرف یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر آگے آئیے. یہ نہ ہو کہ بے سمجھے مجھے قدم آگے بڑھا لیں, کہ یہ معنی نہیں ہے کہ قدم پیچھے ہٹانا جائز ہے. وہ کیسے جائز ہوگا؟ وہ ساری آیات جو ہے وہ ہم پڑھ چکے کہ اگر پہلی مرتبہ جب انکشاف ہو اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق خلق کر لیتا ہے. وہ نکلنے میں آفے جاتا ہوں وہ آپ سارا ہوں کمال یوں میرے بھی اولا مرا. جیسے ہی بات سامنے آئے صحیح طرح مل گئی ہے, کہا یہی جائے گا والا نبل تم نشائی من الخوف والجوع ونفس من الاموال والانفس من الثمرات. لیکن یہ کہنا اس لیے نہیں ہوتا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, اس لیے ہوتا ہے کہ آگے آئے ہو, مبارک ہو آپ کا آگے آنا, لیکن پورا اور عزم اپنا پختہ کر لو کہ یہ سب کچھ کرنا. بہرحال یہ تین آیات سیرت النبی کے اعتبار سے نہایت اہم ہے, قرآن مجید کے فلسفے کے اعتبار سے نہایت اہم ہے. میں نے انہی تین آیات کے حوالے سے متعدد مقامات پر پوری پوری تقریریں ڈیڑھ گھنٹے کی ہیں حضور کی سیرت پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس اعتبار سے بہت اہم آیات. یا ایھا المدثر قم فانذر, کھڑے ہو جائیے خبردار کیجیے اور اپنے رب کی تکبیر کیجیے. وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے. ورجز فاحجر, اور ہر طرح کی نجاست سے دور رہیے. ولا تم